بسم الله الرحمن الرحيم. سورة توبة کا آخری حصہ اور سورة يونس اور سورة هود اور سورة يوسف کا آدھا حصہ یہ آج آپ کو سنایا گیا ہے. تو سورة توبة کا تھوڑا سا حصہ ہوا ہے اور آخر میں سورة يوسف کا آدھا حصہ ہوا ہے. درمیان میں سورة يونس ہے اور سورة هود ہے. سورة توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات بہت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں. منافقین کے حالات کو تفصیل سے جاننا چاہیے اس لیے کہ ان کی جو باتیں اور انداز ہیں وہ بتانے میں کچھ ہیں اور حقیقت میں کچھ ہیں. اللہ نے ان کے اوپر سے پردہ کھولا ہے. اس کی ہمیں بڑی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کے اعتبار سے تو اللہ کا شکر ہے کہ منافق نہیں ہوتے. مسلمان اس زمانے میں عقیدے میں منافق نہیں ہوتا, عمل میں منافق ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بری عادتوں کی وجہ سے, بری صحبتوں کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, نفس و شیطان کی وجہ سے ہم سے بہت سے کام ہوتے نہیں. ہمارا ضمیر بھی ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہوتے ہیں. کچھ رعایت کی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ حالات بھی گویا ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ عمل کے اعتبار سے ہم تھوڑا نفاق میں ہوتے ہیں. کیونکہ عمل کے اعتبار سے خلوص اس کو کہتے ہیں کہ 100% بندہ اللہ کا ہو, کوئی ایک ایکشن اللہ کی مرضی کے خلاف اس سے نہ ہو رہا ہو, اور ایسا اس زمانے میں ہے نہیں. تو اس وجہ سے ان کے حالات کو پڑھنے سے وہ جو اعتبار بولتے ہیں اس کو, یعنی اپلائی ہوتی چیز ہماری حالات پر, ہماری حالتوں پر, اس کو سوچنا چاہیے تاکہ عمل میں بھی ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ایک بات یہ ہے کہ دین کی محنت کے لیے اگر قربانی دینی پڑے جان و مال کی تو دینا چاہیے. اس کی ترغیب قرآن پاک میں جگہ جگہ دی گئی, دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے. مسلمان کو نہ جان کی پرواہ کرنا چاہیے نہ مال کی. اس کے اوپر بہت مضمون ہے قرآن پاک میں, جگہ جگہ یہ بات ہے اور بہت ڈیٹیل میں ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ اس معاملے میں جان چراتے تھے, تو اس میں ان کو بہت تنبیہ کی گئی, ڈانٹا ڈپٹا گیا ہے, وعیدیں سنائی گئی ہیں. جس میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے تو نکلا کرو, چاہے تم بوجھل ہو چاہے تم ہلکے پھلکے ہوں, یعنی حالات تمہارے مساعد ہوں, موافق ہوں یا نہ ہوں. دین کی محنت کا کام مقدم ہے, وہ ہونا چاہیے. دین پھیلنا چاہیے, دین محفوظ ہونا چاہیے. اس کے لیے مسلمانوں کو جو اسٹرگل کرنا پڑے, جو محنت کرنا پڑے, وہ ان کو بہرحال کرنی پڑے گی. اس مضمون کی ترغیب ہے, اور چونکہ منافقین نے ایسا نہیں کیا تھا تو اس پر ان کو بہت زیادہ سخت تنبیہ ہے. اس میں ان کی جو چال بازیاں ہیں اس میں سے ایک یہ تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے. اس کو ہٹا دو, ادھر نظر ہی نہیں آ رہا مجھے. ادھر لگا دو, ادھر کے بیچارے بھی پریشان کی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو ایک کام یہ کرتے تھے وہ لوگ کہ معذرت کرتے تھے, عذر بہانے کرتے تھے کہ ایسا حال, گھر میں کوئی نہیں ہے, پریشانی ہے, حالات خراب ہے, طبیعت خراب ہے, وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں بتا کے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ لوگ جو عذر پیش کر رہے ہیں نا, یہ حقیقی نہیں ہے, یہ بہانہ ہے بس. آپ ان کو ذرا ٹائٹ کر کے دیکھو, اگر یہ لوگ پھر بھی نہیں جا سکیں گے تو ان کا نفاق سامنے آ جائے گا, ورنہ یہ اپنے نفاق میں پردہ ڈال رہے ہیں. اللہ نے ان کی ایک بات پکڑی, یہ فرمایا کہ اب وہ اچانک آ کے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کے ساتھ نہیں نکل سکتے اس لیے کہ ہمارے ساتھ مجبوری پیش آ گئی. فرمایا کہ اگر یہ نیت کے اچھے ہوتے تو تیاری ضرور کچھ نہ کچھ کیے ہوتے. ان سے پوچھو کہ تیاری کیا کی. ولو اراد الخروج لاعدوا له عدا, اگر یہ نکلنے کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے تو تیاری کرتے, اس کے باوجود عذر پیش آیا تو آپ کو آ کے بولتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی سے ان میں یہ تھا کہ ہم عذر کر کے نہیں جائیں گے, اس لیے تیاری نہیں کی. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی ان کو توفیق اسی لیے نہیں دی کہ یہ نکل کے کام خرابی کرنے والے تھے. ایک دوسرا نظام سنایا کہ ہم نے جو باندھا ان کو اس کی وجہ ایک تو ان کا عمل ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں, دوسرے ہماری طرف سے بھی توفیق نہیں ہوئی اور توفیق اس لیے نہیں ہوئی کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, تمہارے اندر صرف فساد ہی میں اضافہ کرتے. بازا آدمی نہ خود کچھ کرتا نہ دوسرے کو کرنے دیتا, ٹانگ کھینچنے کی عادت, روڑے اٹکانے کی عادت, پرابلم پیدا کرنے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا اجتماعی کام کو بجائے فائدہ پہنچانے کے اور خراب کرتے. فرمایا چونکہ وہ ایسا کرنے والے تھے اس وجہ سے میں نے ان کو توفیق نہیں دی, یہ بھی اللہ نے بتا دیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ میں جا اس لیے نہیں سکتا کہ میں فتنے میں پڑ جاؤں گا. جس جگہ پر صحابہ کرام جا رہے تھے جنگ کے لیے وہاں کی عورتیں بہت مشہور تھیں حسن کے اعتبار سے. تو ایک نے آ کے حضور سے کہا ایک منافق نے کہ میں جو ہے نا وہ حسن کا مریض ہوں, برداشت نہیں کر سکتا, میں فتنے میں پڑ جاؤں گا اس لیے میں نہیں جا سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ فتنے میں تو پڑ گیا اس لیے نہیں جا رہا, فتنے میں آلریڈی پڑ چکا ہے. اللہ پھر فتنہ تھی سقط, ان کے یہ عذر خامخواہ کا عذر ہے, ایسی کوئی بات نہیں. پھر ان منافقین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے, ارے ان کا فائدہ کیوں ہو گیا. یہ نفاق کی علامت ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا فائدہ دیکھ کے جلیسی ہونا, برا لگنا کہ ارے وہ تو ترقی پہ ہے, ارے وہ تو صحیح ہو گیا, ارے وہ تو ٹھیک چل رہا ہے, اس کا کاروبار تو ترقی پہ ہے. یہ نفاق کی علامت بتائی گئی. مسلمان جو ہوتا ہے وہ سب سے خوش ہوتا ہے, جتنے بھی کاروباری مسلمان ہیں ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو مسلمان کو خوشی ہوگی اس بات سے کہ بھائی مسلمان بھائی کی ترقی ہو رہی. مسلمان کیونکہ دیتا تو اللہ ہے, مجھے بھی اللہ ہی دیتا ہے, اس کو بھی اللہ ہی دیتا ہے, تو دینے والا تو اللہ ہے. تو مسلمان کو دوسرے مسلمان کی کامیابی سے, بھلائی سے برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہوتی. نفاق کی علامت یہ ہے کہ برا لگتا ہے. اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ مقدرات میں تکلیف بھی ہے, صحابہ کو تکلیفیں بھی بہت پہنچی ہیں, مصیبت بھی آئی ہے ان پر, تو پھر یہ منافق کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے احتیاط کر لی تھی, ہم بچ گئے. تو مسلمان کو تکلیف پہنچی تو کاش میں بھی اس میں شریک ہوتا, یہ خیال کرنے کے بجائے کہ کچھ تو مسلمان کے دکھ میں بھی شریک ہوتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا وہ پھنس گئے اور میں نے اپنا بچاؤ کر لیا تھا, اس لیے میرا راستہ میں تو بچ گئی, میری جان بچ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ایک بات بتائی کہ چونکہ تمہارے اندر نفاق ہے اس لیے تم خرچ کرو یا نہ خرچ کرو, اور خرچ کرو تو خوشی سے کرو یا بڑا زبردستی کرو, ہمارے یہاں قبول ہے ہی نہیں تمہارا خرچہ, یہ بھی بتا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین کے ساتھ میں خصوصیت سے بتا دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا مال نہیں لگانا دین کی پھیلانے کے لیے, اشاعت کے لیے ان کا مال قبول نہیں کرنا, یہ بتا دیا تھا. وہ بڑا لمبا قصہ ہے اس کا. ایک منافق جو ہے وہ بظاہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعا کی درخواست کرائی تھی کہ آپ دعا کر دیجئے میرا مال بڑھ جائے, اور اگر بڑھ گیا تو میں خوب لگا دوں گا اتنا. حضور نے فرمایا کہ دعا تو میں کر دوں گا لیکن تمہارے لیے دعا نہ کرنا اچھا ہے, کیونکہ آپ کے پاس فراست تھی. انہوں نے نہیں آپ کر دیجئے, حضور نے دعا فرما دی, مال ایک دم بڑھ گیا. بکریوں کا شیپ فارم تھا اس کا, بکریوں کا فارم تھا اس کے پاس, وہ ایک دم بڑھ گیا ایک سال کے اندر. جس جنگل میں اس کی بکریاں چرتی تھیں وہ جنگل بسنے ہونے لگا, تو اس نے اس سے بڑا جنگل لیا. جب اس سے بڑا لیا تو دور ہو گیا مسجد نبوی سے, دو نمازوں کے لیے آتا تھا, بقیہ تین نمازوں کو نہیں آتا تھا. حضور نے پوچھا کہ بھائی فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا, کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ اس کا تو مال بہت بڑھ گیا ہے اور جنگل بس نہیں ہو رہا تھا, تو اس نے دور کا لے لیا ہے, اب وہ نہیں آ سک رہا ہے, دو ہی کے لیے آ رہا ہے. حضور نے بڑا افسوس کا اظہار کیا. اس کا جنگل اور بڑھ گیا, اس نے اس سے بڑا اور لیا, وہ اور بھی زیادہ دور تھا. وہ تو پھر پانچوں نمازیں وہ اپنے وہیں پڑھنے لگا, مسجد کو آنے اس نے چھوڑ دیا. حضور نے دریافت کیا, کہا کہ اب تو مال بہت بڑھ گیا ہے, بزی ہو گیا ہے بندہ, نہیں آ رہا. وہ آپ نے بڑا افسوس کا اظہار کیا. اس سال زکات کا حکم نازل ہوا, اس وقت تک زکات کا حکم بھی نہیں تھا. جب زکات کا حکم نازل ہوا تو زکات کی تقسیم ہے, بکریاں ہوں تو زکات کی کیا صورت ہے, اونٹ کسی کے پاس ہو تو زکات کی کیا صورت ہے, گائے ہوں بھینس ہو اس کی کیا صورت ہے, کسی کے پاس غلہ نکلتا ہے کھیت میں تو اس کی زکات کی کیا صورت ہے, سونا چاندی ہے تو اس کی زکات کی کیا صورت ہے, اس کی تفصیل ہے بہت. جو چیز باہر ہوتی ہے جیسے غلہ جانور, ان کو اموال ظاہرہ کہتے ہیں. جو چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے سونا چاندی پیسہ ان کو اموال باطنہ کہتے ہیں. جو اموال باطنہ ہوتے ہیں اس کی زکات کا ذمہ دار خود آدمی ہوتا ہے. جو اموال ظاہرہ ہوتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت کا آدمی جا کے خود ہی لے لیتا ہے زکات. یہ اصول ہے بنا ہوا. اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ بکریوں میں 120 بکری میں 40 بکری میں ایک بکری 120 بکری میں دو, ایسا ایک حساب ہے 40-40 کا, تو اس میں ایک ایک بکری نکالنا ہوتا ہے. ایسے گائے کا ہے, ایسے اونٹوں کا ہے. تو اموال ظاہرہ کی زکات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کیونکہ حکومت کی طرف سے انتظام ہونا تھا. وہاں جانے کے بعد اس نے کہا کہ محنت میں نے کی ہے, بکریاں اٹھا کے تم کو دے دوں, چلو یہاں سے بھاگو, بھگا دیا. وہ آدمی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اپنا مال بڑھوا لیا تھا ان کو نہیں دی, کہنے لگے میں پھر آنا میرے پاس, میں غور کروں گا اس معاملے میں. جب دوسری مرتبہ واپسی میں وہ دوسروں سے مال وصول کر کے واپس ہو رہے تھے, ایک مرتبہ پھر گئے اس کے پاس, تو پھر اس نے یہی بات بنا دی کہ میں خود دیکھ لوں گا اس کو, میں ابھی نہیں دے سکتا, تم جاؤ. ایسی بات بنا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی گئی کہ فلاں آدمی اس کے اوپر زکات واجب ہے لیکن اس نے زکات نہیں دی ہے. وہی آ گئی, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب آئندہ سے اگر وہ لے کر بھی آئے تب بھی نہیں دینا اس کے پیسے, منافق ہے, ہم کو نہیں چاہیے اس کا مال. اللہ نے فرمایا, اس کو بیان فرما رہے ہیں, فرمایا کہ میں نے ان کے خدشے کو قبول کرنے سے اس لیے روک دیا. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ایک تو ان کا ایمان غلط ہے, اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے صحیح. دوسرے یہ کہ نماز میں سستی کرتا ہے بندہ, اور تیسرے یہ کہ خرچ کرنے میں خوشی سے نہیں کرتا, زبردستی کر رہا ہے. وہ تو میں نے لوگوں کو موقع دیا ہے میرے نزدیکی کا, جنت بنانے کا, یہ تھوڑی کہ میں محتاج ہوں کسی چیز کا اس لیے لوگوں سے پیسے مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ مضمون. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک بات فرمائی جو بہت قابل غور ہے. بات یہ فرمائی کہ ایسے لوگوں کا جو منافق ہوں, جو بے ایمان ہوں, جو بے دین ہوں, مال میں اضافہ ہونا ان کے اور اولاد میں اضافہ ہونا, یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے. جب اللہ ان کو پسند نہیں کرتا, ناراض ہے اللہ تعالیٰ, تو پھر ان کے مال میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا, اولاد میں بھی اضافہ ہو رہا, خوب چیزیں بڑھ رہی ہیں, تو یہ تعجب میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیں. ان کو اس لیے ایسا کیا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتے ہیں, اور ان کی جان نکلے اس حالت میں کہ وہ کافر ہی رہیں, یعنی ان کو ایمان کے بارے میں غور و فکر کر کے اپنے ایمان بنانے کا موقع ہی نہ ملے. اتنا بزی ہونا, اتنا بزی ہونا اس میں اپنے کام کے اندر کہ اس کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں رہی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دینے کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا ہی میں الجھ کر اس کی جان نکل جائے, تاکہ آخرت میں آئے تو وہ ہمیشہ سیدھا جہنم میں چلا جائے, اور دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے الجھاوے میں رہے, وہ پریشانیوں میں رہے. سزا دینے کے لیے میں نے ان کے مال و جان میں اضافہ کیا ہوا ہے, اور دنیا کی سزا بھی میں چاہتا ہوں ان کو دوں, اور آخرت کی سزا بھی چاہتا ہوں. اور آخرت کی سزا چاہنے کی صورت یہ بتائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی جان نکلے کفر ہی کی حالت میں. تو ایک بات تو منافقین کی طرف سے یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی گئی, لیکن اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے مجھے اور آپ کو, وہ یہ ہے کہ دنیا کا اتنا انوائرمنٹ کہ اس میں آخرت کی فکر کا موقع ہی بندے کو نہ مل رہا ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کی ایک شکل ہوتی ہے. ہم اس پہ غور نہیں کرتے جو جب بیان کیا گیا ہے ان کے ساتھ یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نافرمانی کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ میں اگر مال اور اولاد میں اضافہ ہو رہا ہے, کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے, وہ بھی بہت ڈینجر چیز ہے, کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پلان کیا ہے, منصوبہ کیا ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت جمع کر کے ایک دم تھپا مارنے کا خیال ہے, یا یہ کہ اسی میں اتنی غلطیاں کرائیں گے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ سزا کا وہ مستحق ہو جائے گا آخرت میں. اس لیے اگر اللہ نے کاروبار میں ترقی دی ہے تو ایک کام تو یہ کرنا ہے میرے دوستو کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کو پوری طرح ماننا, زکات صحیح نکالنا, نماز کی پابندی کرنا, روزے رکھنا, حج کرنا, حلال حرام کی تمیز کرنا, ناجائز سے اپنے آپ کو بچانا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ مشغول ہونے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بچانا, اس طرح سے کہ آخرت کی اور دین کی فکر کرنے میں, دین کی مشغولیت میں وہ چیز رکاوٹ نہ بنے, ورنہ تو پھر یہ بہت رسکی چیز ہو جاتی ہے. پھر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر لوگ خرچ کریں تو ان کے خرچ کو کہاں استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے اب مال لگا دیا تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جہاں چاہے لگا دے، اس کے بھی اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی زکوٰۃ لگائے گا، صدقات واجبہ دے گا تو ان کے خرچ کرنے کی جگہ ہے، ویسے صدقات نافلہ ہیں تو ان کے خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی جو پیسہ خرچ کرنے کا ہے وہ جہاں چاہے ویسا خرچ کر دیا جائے، نہیں، اس کے حدود ہیں، اس کے شرائط ہیں تھوڑے سے، تو اس میں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ان آیتوں کی روشنی میں فقہ حنفی میں ایک بات ہے کہ جو صدقہ واجبہ ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، نذر ہے، ان کو صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ روزے کا، روزہ نہیں رکھ سکے اس کا فدیہ دینا ہے، نماز نہیں پڑھ سکے مر گئے اس کا فدیہ دینا ہے، ان کو صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ ان کی شرط یہ ہوتی ہے کہ کوئی غریب اس کا مالک بنے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنا دی تو غریب تو مالک نہیں بنتا، نہ غریب مالک بنتا اس کا نہ امیر مالک بنتا، مسجد کا تو کوئی مالک نہیں ہوتا، لہذا نہیں لگ سکتی وہاں پہ زکوٰۃ۔ کوئی دوا خانہ بنا دیا، کوئی ادارہ بنا دیا، نہیں بنا سکتے آپ، کیونکہ اس میں تملیک ہوئی نہیں، مالک بنانے کا عمل ہوا ہی نہیں کسی غریب کو۔ وہ نفل صدقوں سے ہوگا وہ کام، ڈونیشن سے ہوگا وہ کام۔ اگر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے لیے یعنی کسی غریب کو، مستحق کو مالک بنانا یہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ یہ کس کو کس کو جائے گا، ان ساروں کو سامنے رکھنے سے یہی بات نکلتی ہے کہ شخصیت کو دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص ہو جس کو دیا جائے اور وہ اس کا مالک بنایا جائے کہ وہ تصرف کر سکتا ہو، اور وہ تصرف تو ظاہر ہے کہ وہی کر سکتا ہے جو غریب اور مستحق ہوگا، مالدار آدمی تو تصرف نہیں کر سکتا اس میں۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے ہوئے بہت کیئرفل اور محتاط ہونا چاہیے کہ ہم کس کو دے رہے ہیں۔ بہت لوگ بہت سی قسم کے انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، آرگنائزیشن چلاتے ہیں، ہر قسم کا مال لیتے ہیں، ہر قسم کا مال لگا دیتے ہیں اس میں، اور ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو آپ نے دیا ہے اس نے اگر غلط جگہ لگا دیا، زکوٰۃ آپ کی باقی رہتی ہے۔ ہاں، یہ الا یہ کہ آپ نے پوری طرح احتیاط کی اور جس کو دیا وہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو اعتماد ہے کہ وہ صحیح خرچ کرے گا، کنفرم بھی کر لیا آپ نے کہ یہ صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کو جیسے خرچ کرنا ہے، اس میں پھر کوئی غلطی ہوئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ تدبیر پوری ہوئی ہے آپ کی طرف سے۔ اور اگر بغیر احتیاط کی ہم نے دے دی تو ہماری طرف سے چونکہ تدبیر پوری نہیں ہوئی اس لیے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں، ہماری زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے۔ منافقین کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ لوگ بری چیزوں کے رواج میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں، برائی کا رواج دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جو چیز بری ہے اس کو جو ہے نا فارم پہ لانا، اس کو پرموٹ کرنا، اس کی ترغیب دینا، یہ منافقین کی خاص نشانی بیان کی گئی ہے۔ اور بھلائی میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی کہ بھلائی بڑھے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھلائی کم سے کم پھیلے۔ آج کا مسلمان بھی اس بات کو نہیں سوچتا ہے، دھیان نہیں دیتا اس بات پہ کہ میری کون سی بات سے کیا چیز نکل رہی ہے۔ کبھی کوئی ایسی بات یا ایسا کام، ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ غلطی کو پرموٹ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نفاق کی صفت ہے۔ وہ منافقین کی خاص صفت بیان کی گئی کہ برائی کو رواج دینا، ہماری باتوں سے، ہمارے کاموں سے، ہمارے انداز سے برائی کو رواج نہیں ملنا چاہیے۔ اور ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ بھلائی کے رواج دینے میں کوشاں رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھلائی پھیلے، بھلائی کی حفاظت ہو، بھلائی کی اشاعت ہو۔ پھر دونوں کے ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے منافقین کے ساتھ کیا برتاؤ ہونے والا ہے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور ایمان والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا اس کو بھی تفصیل سے، یعنی دونوں کا انجام، ایک کا انجام جہنم ہے، ایک کا انجام جنت ہے، ایک کے ساتھ اللہ کا انعام ہے، ایک کے ساتھ اللہ کی سزا ہے، وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کفار اور منافقین کے ساتھ میں جہاد کریں۔ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منافقین کے ساتھ میں لڑائی نہیں کی ہے۔ اس سے علماء کرام نے ایک مطلب نکالا ہے، وہ یہ کہ یہ لفظ جہاد جو ہے وہ صرف لڑنے کے لیے ہی نہیں بولا جاتا، بھالک بتنا کہ صرف اسی کے لیے بولا جاتا ہے، نہیں، صرف لڑنے کے لیے نہیں بولا جاتا، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ برائیوں کو مٹانے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے، دین پھیلانے کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے تو آپ اس قسم کی لڑائی نہیں لڑ رہے تھے جیسے کافروں کے ساتھ لڑائی بعد میں ہوئی، اور منافقین کے ساتھ کبھی آپ نے لڑائی نہیں کی ہے، ان سے کبھی یعنی مار توڑ کی نوبت ان کے ساتھ میں آئی نہیں ہے۔ تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جس کے معنی کے اندر وسعت ہے، دین کے لیے محنت کرنا ایک عام لفظ ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. محنت کبھی کبھی اپنے آخری فارم پہ ہوتی ہے، جس میں سرپٹوبل کی نوبت آتی ہے جان دینے کی، تو وہ ایک شکل ہے. وہ ذروت سنام الاسلام، اسلام کا سب سے بڑی بلند چوٹی اس کو قرار دیا گیا ہے، اس کی فضائل اپنی جگہ پر ہیں، مگر دین کی عام محنت کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور فضائل اس کے لیے بھی ہیں. بالخصوص ایسے ملکوں میں جہاں پر مسلمانوں کی اپنی کوئی حکومت نہیں ہوتی، مسلمانوں کو کوئی طاقت نہیں ہے، ان کی کوئی مرکزیت نہیں ہے، وہاں پر لڑنے بھیڑنے والے مضامین کو سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اپنے طور پر دین پہ چلو اور دین پھیلانے کی جو محنت آپ کر سکتے ہو وہ کرو، جو آپ کے لیے پاسبل ہے، بغیر ٹکراؤ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر بھیڑائی کے. جیسے دوسرے لوگ اپنی مشنری والے اپنی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اشاعت کرتے رہتے ہیں، اپنا لٹریچر تقسیم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو کھڑا کر کے بات چیت کرتے رہتے ہیں، اکیلے بھی کرتے رہتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی گروپ کی شکل میں بھی کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی الاؤ ہے، اجازت ہے کہ تم ان ملکوں کے اندر اپنے دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے سفر کرو، ملاقاتیں کرو، جدوجہد کرو، محنت کرو، اس کے لیے وقت بھی لگاؤ، اس کے لیے مال بھی لگاؤ، اس کے لیے بھی وہی فضائل ہیں. یہ صحیح ہے کہ فضیلت میں درجے ضرور ہوں گے، لیکن فضیلت اس کی بھی ہے. منافقین کا بیان بہت زیادہ بہت دور تک ہے. ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ حضرات صحابہ میں دو جماعتیں تھیں بنیادی طور پر، ایک وہ جو ایمان قبول کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تھے، ان کو مہاجرین کہتے تھے، ایک وہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ، وہاں رہ کر انہوں نے حضور پر ایمان کو قبول کیا اور پھر ہر طرح سے ساتھ دیا. ان کو سفر کر کے کسی اور جگہ جانا نہیں پڑا، ترک وطن کرنا نہیں پڑا، ان کو انصار کہتے ہیں. پورے صحابہ میں بنیادی طور پر یہ دو ہی جماعتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جو ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، پھر ان سبقت کرنے والوں کی جو اچھائی کے ساتھ اتباع کرنے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ لوگ خوش ہیں. تو یہاں پورے صحابہ کرام کی تعریف اور فضیلت بیان فرمائی گئی. قرآن پاک میں بہت جگہوں پر پورے صحابہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ خوش ہے. اس لیے علماء کے نزدیک بالاتفاق یہ بات ہے کہ کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے، اور سارے صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی. خالی اہل بیت سے محبت کریں، صحابہ سے نہ کریں، تو یہ بھی نفاق کی نشانی بتائی گئی ہے. صرف اہل بیت سے محبت کریں، خلفائے راشدین سے نہ کریں، یہ بھی نفاق کی نشانی بتائی گئی ہے. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کریں، کیونکہ وہ تو اسپیشل حضور کا خاندان ہے. ان میں دو نسبتیں ہیں، ایک صحابی ہونے کی نسبت بھی ہے، عام صحابہ کے ساتھ وہ صحابہ بھی ہے، پھر حضور کے خاندان والے ہیں، تو ان کا ایک حق زیادہ بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے ان کے ساتھ میں بھی محبت کی جائے گی اہل بیت سے. اس لیے اہل سنت و جماعت اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے خاندان والوں سے، اور پھر سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کا وہ مرتبہ دیتے ہیں جو اللہ نے اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس کا وہ مرتبہ ہے. فضیلت کے اعتبار سے شیخین جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ میں افضل ہیں، سارے اہل بیت میں بھی افضل ہیں. چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین مخلوق قرار دیے گئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر صدیق اکبر کا ایمان ایک پلے میں رکھو اور پوری امت کا دوسرے پلے میں رکھو گے تو ابوبکر کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا. وہ پوری امت میں اہل بیت بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. تو صدیق اسی وجہ سے تفضیل الشیخین کہتے ہیں کہ دونوں شیخین کو، یعنی حضرت ابوبکر کو اور حضرت عمر کو، جو کہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی، چاروں خلفائے راشدین میں سے دو حضور کے داماد ہیں، دو حضور کے خسر ہیں، سسرے ہیں، اور وہ متقدم فی الاسلام بھی ہیں، اسلام کے لیے قربانی دینے والوں میں سے، اور خلیفہ راشد بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو خلیفہ بنانے کا جو عمل ہوا اس میں زیادتی نہیں ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی ہوا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. اس لیے خلفائے راشدین کا بھی احترام دل میں ہونا اور ان کے مقام کے اعتبار سے ہونا، اور پھر تمام دوسرے صحابہ کرام جو ہیں سب کا ہونا، حتیٰ کہ ان کا بھی ہونا جو حضرت علی کے ساتھ میں لڑائی جن کی ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی اختلافات کی وجہ سے، اجتہادی اختلافات ہو گئے، اجتہاد میں غلطی ہو گئی کسی ایک سے، یا اجتہاد ہر ایک کا اپنی جگہ پر تھا، لڑائی کی نوبت آ گئی. لڑائی کی نوبت آئی نہیں تھی، لیکن درمیان میں لوگوں نے لڑائی کرا دی کہ رات کے اندھیرے میں ادھر سے ادھر تیر پھینک دیا، ادھر سے ان کے گروپ میں سے ان کے گروپ میں تیر آ گئے، ادھر والوں نے سمجھا کہ ادھر والوں نے حلہ بول دیا، ادھر والوں نے سمجھا کہ ادھر والوں نے حلہ بول دیا، وہ بیچ میں کیا تھا گڑبڑ منافقین نے، اور پھر آپس میں ان میں مارم توڑ ہو گئی. تو اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے ہم, سارے صحابہ کی عزت, سارے صحابہ کا احترام ضروری ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب لڑائی ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو حضرت معاویہ کے ایک بہت خاص الخاص آدمی تھے, ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آدمی نے مار دیا. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے تو ان کا کام کر دیا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو جہنمی ہے. کیوں؟ مجھے حضور نے بتایا تھا کہ فلاں کا جو بھی قاتل ہوگا وہ جہنمی ہے. جس صحابی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بتایا تھا کہ فلاں کا جو بھی قاتل ہوگا وہ جہنمی ہے, اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, وہ صحابی تھے اور گئے تھے وہ حضرت علی کی طرف سے. تو صحابہ کرام کا ان میں آپس میں اختلاف تو تھا, لیکن احترام میں کوئی فرق نہیں تھا, عزت میں کوئی فرق نہیں تھا, مرتبے اور مقام میں کوئی فرق نہیں تھا. ان لوگوں کے اختلاف کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے اختلاف کو تم نہیں سمجھ سکتے, اس میں بات چیت مت کیا کرو. ان لوگوں کے اختلاف کی نوعیت بالکل الگ تھی. دن میں کھانا ایک ساتھ ہوتا رہتا تھا, اور پھر بعد میں اپنی جگہ پر بھائی ہم ان کی رائے کے ساتھ دیتے ہیں, ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں رائے میں, یہ ہوتا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا ساتھ دیتے تھے اختلافات کے زمانے میں, لیکن کھانا ہمیشہ حضرت معاویہ کے پاس کھاتے تھے جا کے. بولے بھائی یہ کیا ہے, تم یا تو ادھر کا ساتھ دو یا ادھر کا. تو کہنے لگے کھانا ان کا اچھا ہوتا ہے, رائے ان کی زیادہ صحیح دکھ رہی, بس ہو گئی بات. اور وہ اکیلے نہیں تھے, بہت سے صحابہ تھے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں بولتے تھے, اور بلکہ ان کے ساتھ اور زیادہ اکرام ہوتا تھا. بھائی ادھر سے, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس میں اختلاف چل رہا تھا. تو ان کے اختلافات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. وہاں نفسانیت نہیں تھی, وہاں اقتدار پیش نظر نہیں تھا, نفسانیت نہیں تھی, انتظام پیش نظر تھا. شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت عباس میں بھی بہت جھگڑا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ دونوں میں بہت جھگڑا تھا. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے, پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پاس گئے کہ بھائی ہمارا مسئلہ چکا ہو تھوڑا سا. پھر اس کے پاس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ میں پانچ چھ آدمیوں کو اور پہلے بھیج دیا کہ یار ہمارا ذرا ساتھ دو اس معاملے میں. وہ لوگ بھی آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ, بہت تفصیل سے ہے بخاری شریف میں تفصیل. قصہ کیا تھا, نفسانیت نہیں تھی وہاں پہ, اقتدار نہیں تھا. خیبر کا جو باغ تھا, صدق کا جو باغ تھا, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں تھا, اس کی آمدنی کے سلسلے میں تھا وہ جھگڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے کو دو, میں کرتا ہوں اس کا انتظام. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں اور حضرت علی کے بھی چچا ہوتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ مجھے دو, میں اس کا انتظام کرتا ہوں. لینا دونوں کو نہیں تھا اس میں سے کچھ بھی ایک پائی بھی. ہوتا یہ تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ پورا مال جمع ہونے کے بعد میں, باغ کا پورا پھل جمع ہونے کے بعد میں ایک دن میں سب کو بانٹ کے ختم کر دیتے تھے. پورے کھجور جو ہے نا سال بھر کے بانٹ کے فنش, جدھر کا ادھر کر کے ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظم مزاج تھے بہت, یہ ایسے عجیب غریب آدمی ہے, سارا ختم کر دیتا ہے ایک ساتھ, میں کروں گا اس کا انتظام. تو پھر وہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے خاندان میں, گھرانے نبوت میں, فلاں فلاں کہاں کہاں کتنا کتنا حضور کے زمانے میں جاتا تھا, اتنا بھیج کے بقیہ اٹھا کے رکھتے تھے وہ. پھر مہینے کے بعد پھر بھیجتے تھے, پھر دو مہینے کے بعد پھر بھیجتے تھے. وہ پورے سال کا انتظام اس میں کرتے تھے, پریشانی نہیں آنا بول کے. تو لینا تو نہ ابوبکر نہ عباس کو تھا اس میں سے کچھ, نہ لینا حضرت علی کو تھا اس میں سے کچھ. جھگڑا دونوں کا بڑا ہمیشہ چلتا رہتا تھا, کہتے کہ مجھے دو یہ, وہ کہتے تھے کہ مجھے دو یہ. دینا سے مراد کیا تھا, دینے سے مراد یہ تھا کہ تولیت مجھے دو, سرپرستی مجھے دو اس کی, کہ میں اپنی نگرانی میں کروں گا. اور دونوں ثواب لینا چاہتے تھے کہ یہ حضور کا مال ہے, اس کو تقسیم کرنے کی جو ہے نا شرافت اور بزرگی مجھے ملنی چاہیے, ایسا تھا ذہن وہ اصل میں. اس کی وجہ سے ان کا اختلاف ہوتا تھا. تو بتائیے کیسا اختلاف ہے, اس میں کوئی بولے جیسا اختلاف نہیں ہوتا یہ. تو اس وجہ سے حضرات صحابہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے عادل ہیں, سارے کے سارے سچے ہیں, سارے کے سارے ثقہ ہیں. اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو پائی وہ بالکل صحیح پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صحیح تربیت فرمائی, آپ اپنی تربیت کرنے میں کامیاب ہوئے, آپ اپنی مشین میں کامیاب ہوئے. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو صحیح سمجھا, قرآن کو صحیح سمجھا, حدیث کو صحیح سمجھا. قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے اس میں صحابہ سے ہٹا کر قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کی بات کی جائے گی, یہ بات حدیثوں میں بتائی گئی ہے. اس وجہ سے علماء کرام کیا کرتے, درمیان میں حضرات صحابہ کے موضوع کا ذکر کر کے تفصیلات سے واقف کرا دیا جاتا ہے کہ قرآن صحیح وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا, حدیث صحیح وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا. وہ اول مخاطب تھے, وہ تو ڈائریکٹ مخاطب تھے, پھر حضور کے سامنے عمل بھی کرتے تھے. اب اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو پھر کس نے سمجھا؟ اس وجہ سے جب کبھی قرآن اور حدیث کی تشریح میں کوئی اختلاف ہوگا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عمل صحابہ میں, صحابیات میں کیسے تھا, کیا طریقے عمل ان کا تھا اس میں, اس حدیث کے مطابق, آیت کے مطابق. اس سے پھر علماء آپ کو نکال کے بتائیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا تو وہ مطلب صحیح ہے. الفاظ کے ہیرا پھیری کے ذریعے سے مطلب اگر نکالا گیا ایسا جو صحابہ کے زمانے میں کبھی نہیں سمجھا گیا تو وہ مطلب غلط ہوگا. وہ نسبت قرآن کی طرف ہوگی لیکن بات وہ غلط ہوگی. اس کو سمجھایا گیا بہت تفصیل سے. پھر یہ بات بتائی گئی کہ جتنے ایمان والے ہوتے ہیں جب وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تو ان کا ایک وعدہ ہو جاتا ہے اللہ سے کہ وہ اپنی جان میں، قوت میں، صلاحیت میں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کریں گے. اپنا ہاتھ ان کو اٹھا لینا پڑے گا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے. بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بدلہ اس کا جنت ہے. میں نے کہا ایمان لانے والوں سے کہ تم مجھے جان دے دو میری، اپنی جو میری تمہیں دی ہے، مطلب یہ کہ تم کو میری مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا پڑے گا، اور مال دے دو میرا جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، اپنے پورے مال مرنے تک جو بھی آئے گا، اور اپنی پوری جان، زندگی جتنی بھی ہماری ہے اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق ان دونوں چیزوں کو رکھ دینا ہوگا. کسی سے دوستی رہتی ہو نہ رہتی ہو، کوئی خوش ہوتا ہو نہ خوش ہوتا ہو، ہمیں مزہ آتا ہو نہ آتا ہو، ان سب چیزوں سے بحث نہیں ہوتی ایمان والے کی. بدلہ کیا ہے؟ بدلہ جنت ہے. فرمایا کہ یہ میرا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ اور یہ میرا ایگریمنٹ ہے. پھر یہ فرمایا کہ جو ایمان والے اپنے اس وعدے پر قائم رہیں ان کو میری طرف سے خوشخبری ہے. من اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کر لے تو جو تم نے اللہ کے ساتھ میں معاہدہ کیا ہے اس سے تم خوش ہو جاؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.